بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قاف والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم. فضیلت والے قرآن کی قسم، بزرگی والے قرآن کی قسم. قسم کے بعد جواب قسم ہوتا ہے، یعنی قسم کسی دعوے پر کھائی جاتی ہے. اللہ تعالی شانہ نے یہاں قرآن مجید کی قسم کھائی ہے، تو قرآن مجید کی قسم کھا کر کون سا دعویٰ کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کی قسم، اس کے بعد دعویٰ جو ہے وہ محذوف ہے. یاسین شریف کی ابتدا بھی اسی طرح قرآن کی قسم سے ہوتی ہے، یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید. قاف بھی حروف مقطعات میں سے ہے، یاسین بھی حروف مقطعات میں سے ہے. حکمت والے قرآن کی قسم، فضیلت والے قرآن کی قسم. یہاں دعویٰ محذوف ہے، وہاں دعویٰ مذکور ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ ہے دعویٰ کہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں، آپ پیغمبروں میں سے ہیں. اس دعوے پر اور اس حقیقت پر قسم کھائی گئی ہے کہ حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، کہ آپ مرسلین میں سے ہیں، آپ پیغمبروں میں سے ہیں، آپ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. تو یہاں پر بھی دعویٰ وہی ہے، قاف والقرآن المجید، قاف بزرگی والے قرآن کی قسم، فضیلت والے قرآن کی قسم، آپ منذر بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ بشارت سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں. قرآن کی جتنی سورتیں ہیں ان سب سورتوں میں تین مضامین بہت قوت کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، اور پھر ضمناً اور احکام بھی آ جاتے ہیں، مگر تین مضامین ایسے ہیں جو بہت قوت کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ تینوں مضامین بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. پہلا مضمون ہے توحید. اللہ جل جلالہ عم نوالہ موجود ہے اور اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں وحدہ لا شریک لہ ہیں. قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اس مضمون کو بہت قوت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، توحید حق تعالی شانہ کی. دوسرا مضمون رسالت، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں. اور تیسرا مضمون معاد، کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، تو ہر شخص پر چھوٹی قیامت طاری ہوگی. من مات فقد قامت قیامتہ، میں اگر مر گیا یہ میری قیامت ہے، آپ کا انتقال ہوگا وہ آپ کی قیامت ہے، آپ کا انتقال ہوگا آپ کی قیامت ہے، یہ چھوٹی چھوٹی قیامت ہے. اور بڑی قیامت جب سب فنا ہو جائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. تو قرآن مجید میں پہلا مضمون جو بہت قوت کے ساتھ ہر جگہ پر بیان کیا جاتا ہے وہ ہے توحید. دوسرا مضمون رسالت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور تیسرا مضمون ہے معاد. معاد یعنی ایک وقت آنے والا ہے جب ہم فنا ہونے والے ہیں، اور فنا ہونے کے بعد پھر ایک وقت آئے گا جب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ثم نفخ فیہ اخرى فاذا ہم قیام ینظرون. اور جب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے کورٹ میں ہمیں کھڑا کیا جائے گا، اور ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کہ کسی بھی بندے کے قدم کو ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی قیامت کے دن جب تک کہ اس سے پانچ سوالوں کے جواب نہ لیے جائے. عن عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ عمر کہاں خرچ کی. بالغ ہونے سے لے کر آخری سانس نکلنے تک عمر کن کاموں میں خرچ کی. ایک ایک نقل و حرکت کے بارے میں سوال ہوگا. اور ہر چیز اس وقت محفوظ کی جا رہی ہے. اس وقت میں بول رہا ہوں، میرا ایک ایک بول محفوظ ہو رہا ہے. آپ حضرات سن رہے ہیں تو آپ کے اس سننے کے عمل کو پورا محفوظ کیا جا رہا ہے. میرے بولتے ہوئے جو خیالات میرے دل دماغ سے گزرتے ہیں انہیں بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے. تو بول رہا ہوں قرآن کے بارے میں، بول رہا ہوں حدیث کے بارے میں، بول رہا ہوں دین کے بارے میں، کتنی پیاری بات ہے، کتنی اچھی بات ہے، مگر اندر خیالات دوسرے گزر رہے ہیں کہ لوگ بہت خوش ہو رہے ہوں گے کہ بہت اچھی تقریر کرتا ہے، یا میں ایسی تقریر کروں کہ لوگ خوش ہو جائیں، واہ واہ ہو جائے. تو وہ جو ریکارڈ کرنے والے ہیں فرشتے، اللہ تعالی شانہ نے انہیں یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ جس طرح وہ الفاظ کو سن سکتے ہیں اسی طرح انہیں دل دماغ میں کیا خیالات گزرتے ہیں ان کا بھی ادراک ہوتا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر لکھنے والے فرشتے ہیں جو ہر عمل کی نگرانی کرتے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، انہیں سب کچھ معلوم ہوتا ہے جو تم کرتے ہو. تو وہ سنتے بھی ہیں، عمل کو دیکھتے بھی ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے، اور دل دماغ میں جو خیالات گزرتے ہیں ان پر بھی وہ مطلع ہوتے ہیں. اللہ نے انہیں یہ قدرت دی ہے. تو ہر ہر بات لکھی جا رہی ہے، ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے. صرف یہ نہیں کہ وہ الفاظ کو سن کر دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، نہیں دھوکے میں نہیں پڑتے. اگر الفاظ بہت اچھے ہیں مگر نیت بری ہے یہ برا عمل ہے, یہ برا عمل, یہ بد عملی ہوئی. نمازیں پڑھی مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کی واہ واہ کے لیے, تو یہی نماز جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی. تو انسان اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا اور اس وقت تک نہیں ہٹ سکے گا جب تک اسے پانچ چیزوں کا سوال نہ کیا جائے. ایک سوال, عمر کہاں خرچ گی, عمر کہاں خرچ گی. آج ہم لوگ چھپ چھپ کے گناہ کر لیتے ہیں, رات کی اندھیریوں میں گناہ کر لیتے ہیں, دروازے بند کر کے گناہ کر لیتے ہیں, دو چار آدمی بیٹھ کر کسی پر بہتان باندھتے ہیں, کسی کی غیبت کر لیتے ہیں, اور ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا. لیکن میرے بھائیو, ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی جا رہی ہے. اسی سورہ قاف میں آگے ایک آیت آ رہی ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, ایک تیار نگراں بیٹھا ہوا ہے اور زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے وہ اسے لکھ لیتا ہے. یہ اس کا کام ہے, یہ اس کا کام ہے. کرامن کاتبین دو فرشتے ہیں, ایک امیر ہے دوسرا مامور. امیر جو ہے وہ اچھی نیکیاں لکھتا ہے, مامور جو ہے وہ بد عملی کو لکھتا ہے, اور مامور ہمیشہ امیر کو پوچھ کر لکھتا ہے. اور اللہ تعالی شانہ کی رحمت عجیب و غریب, جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو فوراً وہ امیر جو ہے اس کی اس نیکی کو کم سے کم 10 گنا بنا کر لکھ لیتا ہے. ایک پاؤنڈ اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو وہ لکھتا ہے کہ 1 پاؤنڈ 10 مرتبہ خرچ کی, یا 10 پاؤنڈ خرچ کی, فوراً لکھ لیتا ہے. نیکی کرنے کی نیت کی تو دل دماغ میں جو بات گزرتی ہے اس کا بھی ان کو ادراک ہوتا ہے, فوراً لکھ لیتا ہے کہ نیکی کی, ایک نیکی نیت کی تو ایک نیکی نیت کی اور اس عمل کو بجا لایا تو مزید 10, یعنی کل 11 ہو گئی. نیکی کا الگ ثواب اور وہ نیت کا الگ ثواب اور اوپر مزید 10. اور اگر اخلاص بڑھیا ہے تو 15, 20, 700 الی 700 ضعف, ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر لکھی جاتی ہے. اور الی اضعاف کثیرہ, اس سے بھی آگے کوئی حد ہی نہیں ہے. بس اخلاص جتنا بڑھتا چلا جائے عمل اتنا ہی دگنا چگنا حق تعالی شانہ کرتے چلے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ طیب ہیں, اور اللہ تعالی شانہ طیب ہیں, پاک ہیں, تو پاک چیز ہی کو قبول فرماتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں ایک کھجور خیرات کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ اسے بہت احترام سے قبول فرماتے ہیں, بہت احترام سے لیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری خاطر مجھے راضی کرنے کے لیے ایک کھجور کسی مسکین کو دی, ایک کھجور کسی یتیم کو دی, ایک کھجور کسی فقیر کو دی, میرے بندے نے ایک کھجور خرچ کی. اللہ بہت احترام سے اسے لیتے ہیں, بہت قدر کرتے ہیں اس کی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ اس کھجور کی تربیت فرماتے ہیں, کما یربی احدکم فلوہ, جیسا کہ تم میں سے ایک اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے. تو گھوڑے کا بچہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے مگر وہ اس کی پرورش کرتے 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 اسے ایک گھوڑا بنا دیتا ہے, اور پھر اس کی قیمت آتی ہے, بہت قیمتی ہو جاتا ہے وہ. تو ایک اتنی چھوٹی سی کھجور جو اللہ کے راستے میں خرچ کی تھی اس کی اللہ تربیت فرماتے ہیں, یعنی اس کو بڑا کرتے ہیں, اس کو بڑھاتے ہیں, اس میں بڑھوتری پیدا کرتے ہیں, وہی فضل اللہ کی طرف سے. بھائی کتنا بڑا کر دیتے ہیں اس کو, اتنی اگر ایک کھجور آپ نے مجھے دی اور میں اس کا بدلہ دینا چاہوں تو آپ کو ایک کھجور دوں گا, کھجور کا بدلہ کھجور. تو کھجور خرچ کی تو کھجور جتنا ثواب ملنا چاہیے اتنا, کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں, اللہ جل جلالہ وعمن والہ اسے بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں حتی تکون مثل الجبل, یہاں تک کہ وہی چھوٹی سی کھجور جو ہے وہ پہاڑ جیسا جیسی ہو جاتی ہے, اور دوسری روایت میں کہ یہاں تک کہ وہ جبل احد کی طرح ہو جاتی ہے. اور یہ جبل احد جو ہم دیکھتے ہیں مکہ مکرمہ میں وہ تو ایک لمبا سلسلہ ہے پہاڑ کا, یہ جبل احد جو ہے بہت بڑا ہے, وہ پہاڑ پھیلا ہوا ہے چاروں طرف. تو یہ جبل احد جتنا, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کھجور ایک خرچ کی مگر جبل احد جتنی جتنا بڑا کھجور کا ڈھیر خرچ کرنے کا اللہ تعالی شان و ثواب عطا فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کسی مسلمان بھائی یا مسلمان بہن کے جنازے میں شرکت کرتا ہے تو شرکت کرتا ہے اور نماز جنازہ پڑھ کر واپس لوٹ آتا ہے تو اسے ایک قرات ثواب ملتا ہے, اور اگر وہ نماز جنازے سے فارغ ہونے کے بعد رک جاتا ہے اور رک کر پھر تدفین تک رہتا ہے, دفن کرنے کے بعد دعا کر کے فارغ ہو کر پھر, تو اس کو دو قیرات ملتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قیرات ہے قیرات, یہ ایک چھوٹی سی اس زمانے کی جو کرنسی تھی اس کی مقدار ہے قیرات, جیسے آؤنس ہے گرام ہے, تو اس زمانے میں ایک چھوٹی سی مقدار تھی قیرات. تو کہا ایک قیرات نماز پڑھنے پر اور دوسرا قیرات دفن کرنے پر, تو نماز پڑھ کر آ جائے تو ایک قیرات اور نماز کے بعد تدفین میں بھی شرکت کرے تو دو قیرات. اب ذہن میں یہی آتا ہے کہ قیرات کا مطلب یہ کہ وہ چھوٹی چھوٹی مقدار, تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیرات سے تم یہ دنیا کا قیرات مت سمجھو, والقیرات اعظم من جبل احد, کہا کہ قیرات جو ہے وہ جبل احد سے بڑا ہوا ہے, جبل احد سے بڑا ہوا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں سنی تھی, تو ان کا معمول یہ تھا کہ جب وہ جنازے میں جاتے تھے تو نماز جنازہ پڑھ کر آ جاتے تھے, تو ایک قیرات لے کر وہ آ جاتے تھے. انہوں نے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث سنی تو بہت افسوس ہوا. دیکھو میرے بھائیو, یہ ہم میں اور صحابہ میں, ہم میں اور آخرت کی فکر رکھنے والے لوگوں میں فرق ہے. آپ حضرات نے بھی حدیث سنی, میں نے بھی حدیث پڑھی, اور بہت سے جنازے ایسے ہیں کہ جن میں ہم نے شرکت کی اور شرکت کر کے ہم صرف نماز پڑھ کے آ گئے, اور بہت سے جنازے ایسے ہیں کہ ہم سرے سے گئے ہی نہیں مگر ہمارے دل پر کوئی چوٹ نہیں لگی یہ حدیث سن کر کہ اوہ ہو نماز جنازہ پڑھنے کا اتنا بڑا ثواب, اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین میں شرکت کرنے کا اتنا بڑا ثواب, او ہو بہت کھوٹ میں رہا, میں تو بہت کھوٹ میں رہا, موسم بھی اچھا, ویدر بھی اچھا, وقت بھی تھا, نماز جنازہ پڑھ کر اگر شریک بھی ہو جاتا تو کیا ہو جاتا تدفین میں, بہت نقصان کیا میں نے کہ صرف نماز جنازہ میں شرکت اور اس کے بعد تدفین میں شرکت, دو جبل احد سے زیادہ ثواب, بہت بڑا نقصان کیا, ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا. ہم اس قسم کی چیزیں سنتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا, نیکیوں کے بارے میں سنتے ہیں تو افسوس نہیں ہوتا کہ او ہو اتنی نیکیاں میں نے کھو دی, اور گناہوں کے بارے میں وہی سنتے ہیں تو بھی افسوس نہیں ہوتا کہ او ہو اتنا بڑا میں نے نقصان کیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بہت افسوس ہوا, اور انہوں نے یہ جملہ کہا کہ فرتنا فی قراریت کثیرہ, او ہو 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 بہت قراتوں کا ہم نے نقصان کر دیا, بہت قراتوں کا ہم نے نقصان کر دیا. تو نیت کی ایک نیکی کا ثواب, چاہے آپ اس عمل کو کریں نہ کریں, نیت کی کہ آج انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد دو سنت بھی پڑھوں گا, پھر دو نفل بھی پڑھوں گا, اور دو نفل پڑھ کر کے اوابین بنا دوں گا, نیت کر لی, اور پھر دو رکعت سنت پڑھی, اور سنت پڑھنے کے بعد اعلان ہو گیا کہ بھائی دسترخوان تیار ہے, تو سوچا کہ اگر دسترخوان پہ تاخیر سے جاتے ہیں, وضو بھی کرنا ہے, عشاء کا وقت بھی ہو جائے گا, چلو کھانا ہی کھا لیتے ہیں, وہ ثواب گیا نہیں کہیں, وہ ثواب مل گیا آپ کو, ایک نیکی مل گئی. اس لیے میرے بھائیوں, نیکی کے بارے میں خوب نیتیں کرو کہ انشاءاللہ یہ بھی کروں گا, اور 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 انشاءاللہ یہ بھی کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے وہ مالدار ہے اور مالداری کے ساتھ اس کو دین کا علم بھی ہے, تو وہ مالدار شخص اپنے مال کو اپنے علم کی روشنی میں وجوہ خیر میں خرچ کرتا ہے. اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ایک دوسرا شخص رہتا ہے جو غریب ہے اور اس کے پاس علم ہے, غریب ہے علم ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے, جاہل آدمی کیا سمجھے گا. تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی اتنی دولت ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو یہ کر رہا ہے. دیکھو اس نے کمایا, محنت کی, جمع کیا, اس کے بعد سوچا, غور کیا, تلاش کیا, لوگوں کو پوچھا کہ کہاں خرچ کروں, کس دارالعلوم میں خرچ کروں, کس مدرسے میں خرچ کروں, کہیں کوئی بیوہ ہے, کوئی عالم ہے, ضرورت مند ہے, کتنی محنت کی اس نے. اور اس نے صرف دل میں یہ خیال آیا صرف کہ میرے پاس بھی اگر اتنی دولت ہوتی تو میں وہی کرتا جو یہ کر رہا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نبوت والے جملے کو سنیے کیا فرماتے ہیں, ہما فل اجر سوا, قیامت کے دن اجر و ثواب میں وہ دونوں برابر ہوں گے. قیامت کے دن وہ اجر و ثواب میں دونوں برابر ہوں گے. اس لیے اچھی اچھی نیتیں کرو. ایک شخص فیکٹری قائم کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, فیکٹری لگا بھی دیتا ہے اور اس کے بعد چلتی نہیں فیکٹری, خسارہ ہی خسارہ ہوا بیچارے کو, خسارہ ہی خسارہ. اور دوسرا یہ نیت کرتا ہے کہ ہمارے علاقے میں 8-10 گھر ہو گئے ہیں یار, مسجد کے لیے کچھ کرنا چاہیے, میں انشاءاللہ مسجد بناؤں گا. مولانا سے بات کی, ان سے بات کی, ان سے بات کی, ان سے بات کی, کوئی بن نہیں سکی شکل. کسی تاجر آدمی سے بات کی, فنا سے, بن نہیں سکی شکل. صرف نیت تھی, کوشش کی, اور کوشش کے نتیجے میں بھی مسجد وجود میں نہیں آئی, اسے مسجد بنانے کا ثواب مل گیا. دین کے لیے بڑی بڑی نیتیں رکھو, دنیا کے لیے اپنی چادر دیکھ کر کے پیر پھیلاؤ. دنیا کے لیے, دنیا کے معاملے میں بہت اونچی اونچی نیتیں نہیں رکھنے کی کہ میں اتنا مالدار ہو جاؤں گا, اتنی بڑی فیکٹری بنا لوں گا. اپنی ذرا اوقات کو بھی دیکھ کر کے سوچنا چاہیے آدمی کو. لیکن دین کے معاملے میں دین کے بڑی بڑی نیتیں رکھو کہ انشاءاللہ یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, بچے کو عالم بنانا ہے, بچے کو محدث بنانا ہے, بچے کو مفسر بنانا ہے, بچے کو دائی بنانا ہے, بچے کو دین کے لیے وقف کرنا ہے. میں بھی انشاءاللہ بچے بڑے ہو جائیں گے, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے, پھر میں بالکل فارغ ہو جاؤں گا, ریٹائرڈ ہو جاؤں گا, دین کے کام میں لگ جاؤں گا. اچھی اچھی نیتیں کرو, ان نیتوں پر بھی اللہ کے یہاں بہت اجر و ثواب ملتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیت کی اجر و ثواب, اچھی نیت کی اجر و ثواب مل گیا, بری نیت کی, بری نیت اور بری نیت کی کہ میں یہ کام آج کروں گا, فلم دیکھوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, بری نیت کی. تو یہ پوچھتا ہے امیر سے, یہ بائیں طرف والا, کہ میں لکھ لوں, اس لیے کہ اس کے دل دماغ سے فلم دیکھنے کی نیت گزر رہے, پکا ارادہ کر لیا ہے کہ آج عشاء کی نماز کے بعد فلم دیکھنا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ مت لکھو, ابھی ابھی مت لکھو, اس کی اجازت کے بغیر نہیں لکھ سکتا وہ. اب عشاء کی نماز کے بعد گھر پہنچا, گھر پہنچا, دل میں اچانک خوف پیدا ہوا اللہ کا کہ نہیں نہیں یہ غلط کام ہے, نہیں کرنا چاہیے, چلو نہیں کرتے. تو یہ دائیں طرف والا امیر کہتا ہے بائیں طرف والے کو کہ اب ایک نیکی لکھو, اس لیے کہ گناہ سے بچا, گناہ کی نیت کی تھی, اس سے لوٹا پیچھے, ایک نیکی لکھو. لیکن یہ اس وقت ہے جب اپنے اختیار سے پیچھے ہٹے. فلم دیکھنے کا پکا ارادہ تھا مگر مہمان آ گئے, اب مہمانوں کی وجہ سے نہیں دیکھ سکا, تو ایسا مت سمجھے کہ چلو فلم تو گیا مگر نیکی تو مل گئی. نہیں, نیکی بھی نہیں ملی اور فلم بھی گیا الحمدللہ. اور اگر اس نے گناہ کیا, نیت کی کہ فلم دیکھوں گا اور پھر گناہ کیا, تو یہ جو پکی نیت کی تھی اس کا ایک گناہ ہوگا, پکی جو نیت کی تھی, اور پھر جو فلم دیکھا اس کا ایک گناہ, یہ ایک ایک دو گناہ ہوئے. اور وہاں 11 اور 11 پر سے بھی جیسی جیسی جیسا جیسا اخلاص اور جیسی جیسی قربانی, کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک شخص 100 پاؤنڈ خرچ کرتا ہے 1000 میں سے اور دوسرا 100 خرچ کرتا ہے 200 میں سے، 100 خرچ کرتا ہے 150 میں سے، 100 خرچ کرتا ہے 110 میں سے، کہ چلو 10 سے میرا تو کام ہو جائے گا، اس کو 100 کی ضرورت ہے اسے دے دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ جو دل دماغ سے جو باتیں گزرتی ہیں اس پر بھی فرشتے مطلع ہوتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ وعم منوالو ہر چیز سے واقف ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، پھر خاص طور پہ جوانی کے بارے میں، اور جوانی کے بعد پھر مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ دو الگ الگ سوال، کہاں سے کمایا، ایک ایک پینی کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا۔ یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ مال جو ہے میرے بھائیو، مال یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، جسے یہ جان ہماری نہیں ہے، جسم ہمارا نہیں ہے، اسی طرح مال بھی ہمارا نہیں، جسم بھی اللہ کا، جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا۔ اگر مال ہمارا ہوتا تو اللہ ہم سے سوال کیوں پوچھتے کہ کہاں سے کمایا تھا، اگر ہمارا ہوتا تو اللہ ہم سے سوال کیوں پوچھتے کہ کہاں خرچ کیا۔ یہ جسم امانت ہے، جسم امانت، اسی لیے جسم کا کوئی ٹکڑا آپ کسی کو دے نہیں سکتے، یہ ہم امانت ہے۔ انتقال کے بعد آپ وصیت نہیں کر سکتے کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھ فلاں کو دے دینا، میرا گردہ فلاں کو دے دینا، اس لیے کہ یہ ہمارا جسم نہیں ہے، یہ جسم اللہ کا ہے، ہمارے مرنے کے بعد یہ جسم اللہ کے سپرد ہو جائے گا، یہ جان اللہ کی ہے، جان دی ہوگی اسی کی تھی، جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی تو کون سا بڑا کمال کیا، اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کو دے دی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو مال بھی اللہ کا، ایک ایک پیسے کے بارے میں اللہ سوال پوچھیں گے کہ کہاں سے کمایا تھا، فلاں وقت یہ پیسہ یہاں سے آیا تھا، یہ پیسہ یہاں سے آیا تھا، حلال سے آیا تھا بہت اچھا، حرام سے آیا تھا کیوں، وہاں سے کیوں کمایا تھا، اور کہاں خرچ کیا تھا، ایک ایک پیسے کے بارے میں سوال، کہاں خرچ کیا تھا۔ اور آخری سوال، جو علم میں نے تجھے دیا تھا اس علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ تین مضامین ہیں جو قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان پر اللہ تعالی شانہ نے بہت زور دیا ہے۔ توحید کے قائل ہو جاؤ کہ میں اکیلا ہوں، میں تنے تنہا ہوں، میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ تک رہوں گا، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، میں اکیلا، باقی سب چیزیں بعد میں وجود میں آئی، ہاں، میں ذات میں بھی وحدہ لا شریک لہ اور صفات میں بھی وحدہ لا شریک لہ، میں نے تم سب کو پیدا کیا اور یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے، تمہیں بھی میں نے پیدا کیا، سب کچھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، میں خالق ہوں، میں وحدہ لا شریک، توحید، اور پھر رسالت کہ یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے رسول ہیں، میں نے ان کو بھیجا ہے، میں نے ان کو بھیجا ہے، یہ میرے فرستادہ ہیں، یہ جو کچھ بولتے ہیں ان کا اپنا نہیں، یہ میری طرف سے بولتے ہیں، اور تیسرا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ یہ تین مضامین اللہ تعالی شانہ قرآن میں بار بار کیوں بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ بیان کر دیتے، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آ گیا سب کچھ، توحید آ گئی، بار بار کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ جانتے ہیں کہ ان تین مضامین میں سے کوئی ایک مضمون بھی میرے بندوں میں سے کسی کو بھی ذہن میں آ گیا تو وہ صراط مستقیم پر آ جائے گا، اور صراط مستقیم پر آئے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک مشفق باپ، مشفق شیخ، مشفق استاد نصیحت کو بار بار دہراتا ہے، مختلف پیرائے سے دہراتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نصیحت پر میرے شاگردوں نے عمل کر لیا تو ان کے امتحان میں ان کی کامیابی ہے، مستقبل میں ان کی کامیابی ہے۔ تو شاگردوں کو کبھی کبھی ہوتا بھی ہے، مریدوں کو کبھی کبھی ہوتا ہے، اولاد کو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جب بھی ابا جی کے پاس جاؤ ایک ہی بات، ہمارے حضرت تو ایک ہی بات بار بار دہراتے رہتے ہیں، ہم سمجھ چکے ہیں یہ بات، مگر یہ بار ایک اندر ایک ہمدردی، خیر خواہی، اللہ جل جلالہ وامن والو یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ان تین مضامین میں سے کسی ایک مضمون کو بھی کسی طرح بھی اگر سمجھ لیں تو توحید سمجھ میں آ گئی تو خود بخود اللہ کو مان لے گا، اللہ کو مان لے گا تو رسالت اور معاد ماننے میں کوئی فکر کوئی حرج نہیں ہوگا. اگر مرنے کے بعد کی فکر پیدا ہو گئی تو توحید اور رسالت پر غور کرے گا، اگر رسالت سمجھ میں آ گئی تو رسول جو کہہ رہا ہے سب کچھ مان لے گا. یہ تین مضامین ہیں جو اللہ تعالیٰ شان و بار بار بیان کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے، رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتے ہیں، اس لیے ان تین مضامین کو بیان کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی قاف والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم، قرآن مجید کی قسم، آپ کو میں نے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، قرآن مجید کی قسم میں نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، قرآن مجید کی قسم میں نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے. اور یہ قرآن مجید میں اللہ تعالی شانہ جتنی بھی قسمیں کھاتے ہیں، جتنی بھی قسمیں، یہ مخلوقات کی قسمیں ہیں. قرآن تو اللہ جل جلالہ و امن والہ کا کلام ہے، وہ تو غیر مخلوق ہے، مگر مکہ مکرمہ کی قسم کھائی جا رہی ہے، لا اقسم بہذا البلد و انت حل بہذا البلد، انجیر کی قسم کھائی جا رہی ہے، زیتون کی قسم کھا رہی ہے، والتین والزیتون وطور سینین. تو اللہ جل جلالہ و امن والہ قسم کھاتے ہیں، قسم کھانے کے بعد جو دعویٰ بیان کرنا چاہتے ہیں اسے بیان کرتے ہیں. تو قسم کے بعد جو دعویٰ ہے اس دعوے پر یہ قسم دلیل ہوتی ہے. ہم قرآن مجید کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں اس کے لیے دلیل قرآن مجید ہے. ایسا قرآن لا کر کے بتاؤ، یہ ہمارا نبی جو قرآن پڑھ کر کے تم کو سناتا ہے، ایسا قرآن پڑھ کر کے بنا کر لا کر ہمیں بتاؤ. جب تم نہیں بنا سکتے تو یہ قرآن اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں. تو یہ قسم کی صورت ہوتی ہے مگر دلیل ہوتی ہے یہ آگے والی بات کے لیے. تو اللہ جل جلالہ وامن والہ نے سورہ قاف کو رسالت کے مضمون سے شروع کیا ہے، رسالت کا اس بات کر رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر ہے. قاف والقرآن المجید، جی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو یہاں بھی محذوف ہے کہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں، آپ ڈرانے والوں میں سے ہیں، آپ بشارت سنانے والوں میں سے ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں. اللہ تعالی شانہ ہمیں اس رسول کے ساتھ مرتے دم تک کامل وابستگی نصیب فرماوے، اور قرآن مجید اور قرآن حکیم کے ساتھ بھی ہمیں وابستگی نصیب فرماوے، توحید میں اللہ رسوخ عطا فرماوے، رسالت کے ساتھ گہرا تعلق نصیب فرماوے. اگر یہ دونوں چیزیں ہو گئی تو انشاءاللہ پھر معاد جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرماوے، ہمارے اعتکاف کو قبول فرماوے، شب قدر نصیب فرماوے. اللہ ہمیں اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا تعلق نصیب فرماوے. جن جن نیتوں کے ساتھ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، مہمان آپ بھی ہیں اور مہمان میں بھی ہوں، آپ مہمان اور ہم میزبان، آپ مہمان اور اسلامک دعوی اکیڈمی والے میزبان، نہیں ہم سب مہمان ہیں. اس وقت ہم سب اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ہمارے میزبان ہے. جن جن نیتوں کے ساتھ ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان نیتوں سے بڑھا چڑھا کے اپنی شایان شان کے مطابق ہمیں اپنے خزانے غیب سے بہت کچھ عطا فرمائے، اور ان عطاؤں کو اللہ دائمی بنا دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں دے اللہ ہم اپنے لیے جو اللہ ہمارے بیوی بچوں کو دے، ہمارے ماں باپ کو عطا فرمائے، ہمارے متعلقین کو، محبین کو، محسنین کو، اللہ تعالیٰ شانہ پوری امت کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دعا کر لیجیے. بھائی رمضان میں تو درس قرآن اسی طرح چلے گا، ترغیبی بات بیچ میں آ جائے گی تو ذرا ادھر ادھر ہٹ جانا پڑے گا. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم.
انك انت العز الاكرم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا لا اله الا الله نستغفر الله نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحم کا کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما حفظ و امان کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما الہ العالمین بہت گنہگار ہیں گناہوں میں لطپت ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں الہ العالمین پورا سال پوری زندگی گناہوں میں مبتلا رہے الہ العالمین تیرے دربار میں بہت امیدیں لے کر آئے ہیں الہ العالمین پاک فرما دے پاک فرما دے پاک فرما دے ہمارے دلوں کو زنگ سے الہ العالمین پاک فرما دے الہ العالمین ہمارے دلوں کو مصفہ کر دے مجلہ کر دے مزکہ کر دے الہ العالمین اپنے اولیاء میں شامل فرما اپنے مقربین میں شامل فرما اپنا تعلق نصیب فرما اپنا قرب نصیب فرما اے ارحم الراحمین رمضان المبارک کی بالخصوص اشرہ اخیرہ کی بالخصوص اشرہ اخیرہ کی راتوں کی بالخصوص شب قدر کی برکات سے مالا مال فرما الہ العالمین شب قدر نصیب فرما شب قدر نصیب فرما الہ العالمین اپنی دائمی رضا کے فیصلے فرما دے الہ العالمین راضی ہو جا اے اللہ راضی ہو جا راضی ہو جا ہم سب سے راضی ہو جا الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین ہمیں قبول فرما لے ہمیں قبول فرما لے الہ العالمین سعادت نصیب فرما شقاوت سے بچا لے الہ العالمین علم عطا فرما جہالت سے بچا لے الہ العالمین ہدایت عطا فرما گمراہی سے بچا لے الہ العالمین صحت عطا فرما بیماری سے بچا لے اے ارحم الراحمین تیرا قرب نصیب فرما دوری سے بچا لے اے ارحم الراحمین عزت عطا فرما ذلت سے بچا لے اے ارحم الراحمین رمضان مبارک بہت کوتاہیوں میں غفلتوں میں گزر گیا الہ العالمین معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے بگڑی ہوئی کو بنا دے الہ العالمین ہماری کشتی پار لگا دے جو ایام باقی رہ گئے ہیں الہ العالمین ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ایسا نہ ہو کہ تیرے گھر میں آنے کے بعد بھی ہم خالی ہاتھ لوٹے الہ العالمین محرومی سے بچا لے شقاوت سے بچا لے الہ العالمین خسران سے بچا لے نقصان سے بچا لے الہ العالمین قبول فرما لے مقبولین میں شامل فرما مقبولین میں شامل فرما مقبولین میں شامل فرما الہ العالمین تیری رحمت سے تیری بارگاہ سے جب بھی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو الہ العالمین خاص خاص انعامات تقسیم ہو رہے ہو الہ العالمین اس وقت غفلت سے بچا لینا الہ العالمین اس وقت غفلت سے بچا لینا غفلت سے بیدار کر دینا الہ العالمین الہ العالمین اعتکاف جس طرح کرنا چاہیے ویسی توفیق عطا فرما گناہوں سے بچا لے لایانی سے بچا لے وقت ضائع کرنے سے بچا لے اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہم فقیر ہیں ہم محتاج ہیں تو غنی داتا ہے تیرے در پہ بہت امیدیں لے کر آئے ہیں الہ العالمین تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں ہماری جھولیوں کو بھر دے ہماری جھولیوں کو بھر دے ہماری جھولیوں کو بھر دے الہ العالمین ہم اعتکاف میں آ گئے ہیں ہمارے بہت سارے متعلقین کو بھی ہم سے بہت امیدیں وابستہ ہیں الہ العالمین ان کی امیدیں بھی پوری فرما ان کی امیدیں بھی پوری فرما الہ العالمین امت مسلمہ کی ساری امیدیں پوری فرما الہ العالمین امت اس وقت بہت پریشان ہے الہ العالمین امت کو سرگروہی نصیب فرما سربلندی نصیب فرما آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی اور خیر عطا فرما جن شرور سے بنا مانگی تھی ان شرور سے بنا عطا فرما الہ العالمین ہماری بھی پوری زندگی کی مانگی ہوئی اچھی اچھی بھلی بھلی دعائیوں کو قبول دعاؤں کو قبول فرما الہ العالمین الہ العالمین محض اپنے لطف و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل سے ہمیں بھی قبول فرما ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما وہ بھی عطا فرما جو مانگا گیا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا مرحومین کی بھی مغفرت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين